سلام کعبه دلها حسین جان، سلام شمع ما فلها حسین جانم،
حسین جانم حسین جانم حسین جان.
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحسن عماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير الأنام الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وتقدس في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صلوات فرد محمد. قرآن مجید خود قرآن مجید کے حوالے سے اعلان فرما رہا ہے کہ اللہ کی جانب سے تمہارے پاس نور آیا اور کتاب مبین آئی. قرآن مجید کی نورانی آیتیں قیام قیامت تک کے لیے ہدایت کا سبب اور ارشاد و نجات کا ذریعہ ہیں، اور اسی طریقے سے اہل بیت اطہار کی ذوات مقدسہ، ان کے کردار اور ان کی تعلیمات قرآن مجید کی عملی تفسیر کرتے ہوئے قرآن مجید کو مفہوم عطا کرنے والے اور قیامت تک انسانوں کی ہدایت اور نجات کا ذریعہ ہے. قرآن عترت دونوں ایک ساتھ ہیں، ایک ساتھ تھے، ایک ساتھ رہیں گے. یعنی اگر کوئی صرف قرآن مجید لینا چاہے تو اس کو قرآن نہیں ملنے والا، اگر کوئی صرف اہل بیت اطہار کو لینے کی بات کرے تو اسے اہل بیت نہیں ملنے والے، یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے. نوک نیزہ کی بلندی پہ امام حسین کے سر نے قرآن کی تلاوت کر کے بتایا کہ دنیا، ظالم دنیا، ہمارے ظاہری بدن کو سر سے، تن سے جدا کر سکتی ہے مگر قرآن کو اہل بیت سے جدا نہیں کر سکتی. مولا کائنات کی سفارشات ہیں، تعلمو، یاد کرو، سیکھو، پڑھو، سمجھو اور عمل کرو اور قرآن سے وابستہ رہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے لوگ قرآن پر عمل کرتے ہوئے تم سے آگے نکل جائیں. قرآن عظیم خزانہ ہے، بس شرط یہ ہے کہ قرآن مجید کو اہل بیت اطہار کی تعلیمات کی روشنی میں دیکھا جائے. قرآن وہ کتاب ہے کہ جسے اہل بیت کے اجالے کی ضرورت ہے. بغیر اہل بیت کی روشنی کے اگر قرآن سے استفادے کی کوشش بھی ہو تو یا استفادہ نہیں ہوگا یا گمراہی کا بھی امکان پایا جاتا ہے. قرآن مجید ام الکتاب ہے، قرآن مجید جامع الکتب ہے، اور قرآن مجید قیام قیامت تک اپنا جواب دنیا سے مانگ رہی ہے. اور یہی کیفیت ہے کردار رسول و آل رسول اور خصوصیت کے ساتھ ابا عبداللہ الحسین کی ذات اور ان کے کردار کا، ان کی عظمت کا، کہ نہ ان کی عظمت کا جواب ہے نہ ان کی عظمت میں کمی آنے والی ہے، یہ ہمیشہ جاری رہنے والا سلسلہ ہے. آج کی گزری ہوئی تاریخ 40 کی تاریخ تھی اور یہ اس سلسلے کی ہماری آخری خدمت ہے. آپ تمام حضرات کا، مومنین کا، انتظامیہ کا شکریہ کہ جہاں بڑے بہترین سخنوروں کو اور ماہر علماء کو سماعت فرماتے ہیں، وہیں چھوٹے سے طالب علم سے بھی سماعت فرما لیتے ہیں۔ آپ نے بلایا، خدمت کا موقع دیا، خداوند عالم ہم سب کی آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے انشاءاللہ، اور خدمات کو قبول فرمائے۔ اور ظاہر ہے کہ ہم سب ایک دوسرے کے مکمل ہیں، متمم ہیں، ایک دوسرے کے معاون ہیں، ہم سب ایک راہ پر اور ایک ہی راستے پر قائم ہیں، جس راہ اور جس راستے کا نام حسینیت ہے۔ اس راستے پر گامزن رہیں اور انشاءاللہ ہماری زندگی کا سفر جاری رہے تو ہماری زندگی بھی کامیاب ہے، ہماری آخرت بھی کامیاب ہے۔ بس امام حسین کی ذات میں جو کشش ہے، جو جاذبیت ہے، اس جاذبیت کا بھرپور فائدہ اٹھا کر ہم اپنی دنیا بھی سنوار لیں اور اپنا دین بھی آباد کر لیں۔ اتنی جاذبیت ہے، آج دنیا کا میڈیا مانے یا نہ مانے، جیسا اتنے بڑے اجتماع انسانی کو جو سرزمین کربلا کے اطراف لوگوں کا ہجوم ہے، اس کو جتنا کوریج ملنا چاہیے نہیں مل رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تھوڑا بہت کہیں نہ کہیں تذکرہ مل جاتا ہے، لیکن ویسے جتنی اہمیت سے اس خبر کو بتانا چاہیے دنیا نہیں بتا رہی ہے۔ کوئی بتائے نہ بتائے، ہمیں اپنے آپ تو پیغام مل رہا ہے، اور جو دشمن اعضاء ہیں یا وہ دہشت گرد جو حسینیت کے دشمن ہیں، ان کو تو پیغام پہنچ رہا ہے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے۔ ویسے بھی جیسے جب بھی کوئی زیارت کے لیے جاتا ہے، خاص طور سے اربعین کا جو اجتماعی زیارت کا جو تصور ہے، مل کر لوگ بڑے عظیم پیمانے پہ ماشاءاللہ سے جا رہے ہیں، تو بہت سے فائدے، بڑی برکتیں، اور اس کی نورانیت، اس کی تاثیر، اس پر بڑی تفصیل سے روشنی ڈالنے اور غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کے آثار کتنے زیادہ ہیں، کتنے دیر پا ہیں، کتنی دور تک جانے والے ہیں۔ سرسری طور پر دیکھیں، روایات کی روشنی میں بھی اور پھر عملی طور پر بھی، زیارت پہ جانے والے پر خود زائر پر جو معنوی اثر ہوتا ہے وہ بہت عظیم ہے۔ انسان کے وجود میں انقلاب آ جاتا ہے اور آ جانا چاہیے۔ جو امام حسین کی زیارت کے لیے جا رہا ہے، وہ عرش برینس پر خدا سے ملنے کے لیے جا رہا ہے۔ جو مجھے جلدی تیزی سے چند باتیں عرض کر کے آگے بڑھنا ہے اور تمام گفتگو کو سمیٹنا ہے۔ انفرادی طور پر ہر ایک کی انڈیویجول لائف میں زیارت کا، اسی طریقے سے حج کا بھی، عتبات عالیہ کی زیارت کا بھی بڑا اثر دنیاوی زندگی میں ہوتا ہے، ثواب اور آخرت کے اجر سے قطع نظر خود دنیا کی زندگی میں انسان بڑے فائدے اور آثار دیکھتا ہے۔ فیملی لائف میں بعض بزرگوں کا مشورہ ہوتا ہے کہ لوگ مل کر بھی جائیں، خاندان مل کر بھی جائیں، خدا نہ خواستہ کہیں کسی فیملی میں ٹینشن چل رہا ہو، کسی بات میں انبن بھی ہے، تو بہت سے سلوشنز میں سے ایک سلوشن ہے کہ وہ لوگ زیارت پہ چلے جائیں، امام حسین کی زیارت پر جائیں، اس کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ خاص طور سے جو یہ ماحول ہے، ان مناسبتوں کا ماحول، اس تصور کو اور اس ماحول کو یہاں بیان بھی نہیں کیا جا سکتا الفاظ کے ذریعے سے۔ تو انفرادی اثر ہے، اجتماعی اثر ہے، خاندان فیملی کے اعتبار سے اس کی تاثیر، روحانیت اس کی، کیونکہ انسان کی زندگی میں دنیا کی مشکلیں بھی چھوٹی ہو جائیں، دنیا کے فائدے بھی چھوٹے ہو جائیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ میں نے کئی بار اس جملے کو ان مجالس کے درمیان ریپیٹ کیا ہے کہ دنیا حقیر بن جائے کسی کی نظر میں، امام حسین اور امام حسین کے خدا اور ہمارے خدا جو کائنات کا خدا ہے، اس خدا کی عظمت ذہن میں آ جائے، عظم الخالق فی انفسہم، ہمارے نفس و دل و دماغ و تصور میں اللہ کی عظمت آ جائے، یہ نہیں کہ سما جائے گی اس کی عظمت، نہیں، ہمارے تصورات میں خدا کی کبریائی ہو اور دنیا حقیر ہو جائے، تو باقی سب چیزیں آسان ہو جاتی ہیں۔ ذمہ داری کو نبھانا بھی آسان ہوتا ہے اور حرام سے بچنا بھی آسان ہوتا ہے، مصیبتوں کو فیس کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ تو زیارت کے فائدوں میں سے انفرادی فائدہ، خاندانی طور پر، اجتماعی طور پر، جب ہم نماز جماعت پڑھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ نماز جماعت کے بہت سے فائدے ہیں، اسی طریقے سے مجلس عزاء جو اجتماعی طور پر ہوتی ہے، اسی طریقے سے زیارت جو اجتماعی طور پر ہوتی ہے، اس کا بہت بڑا پیغام ہے اتحاد لوگ، اور کیا ماحول بھی ہوتا ہے جو لوگ ان دنوں زیارت پر گئے ہوئے ہیں اور جاتے رہتے ہیں، اتنے کثیر تعداد میں لوگ اور اتنے گہرے رشتے دار ایک دوسرے کے لگتے ہیں کہ دنیا کے رشتوں سے بھی بڑا وہ رشتہ لگتا ہے، جو حسینیت کا, اور یہ سچ ہے, دنیا کے جتنے رشتے ہیں, کوئی کزن ہے, کسی کا بھائی ہے, کسی کی بہن ہے, یہ دنیا کے رشتوں سے بڑا رشتہ ہے رشتہ حسینیت. بھئی جبھی تو کربلا کی ماؤں نے اپنے بچوں کو امام حسین پر قربان کیا, کیونکہ محبت حسین دنیا کے رشتوں کی محبت سے زیادہ عمیق ہے. اچھا ایسا نہیں کہ ٹکراتی ہے, ہمیں کبھی یہ نہیں کہا گیا کہ آپ اپنے رشتہ داروں سے رشتہ داری مت کرو, محبت نہیں کرو, نہیں, دین سکھاتا ہے مکمل محبت کرو, لیکن یہ سب محبتیں جا کے جمع ہو جاتی ہیں جہاں محبت حسین ہو. تو بہت بڑا پیغام ہے اتحاد اجتماعی زیارت کا. آج اتنا بڑا مجمع ہوا امام حسین کے روزے کے اطراف کربلا کی چھوٹی سی سرزمین بظاہر, لیکن لوگوں کا کثیر مجمع, لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, اس کا بہت بڑا پیغام اتحاد ہے, اور وہ پیغام ہمیں ہماری عزاداری میں بھی جاری رکھنا چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے, لیکن بہرحال یہ قابل غور بات ہوتی ہے. عزاداری کے بہت عظیم پیغاموں میں سے ایک پیغام یہ کہ ہم متحد ہو کر رہیں, یونائٹیڈ رہیں, ہماری فکر ایسی ہو کہ ہم ایک دوسرے پر مہربان رہیں. مومن کی صفت ہی ہے, قرآن مجید کہتا ہے مومن وہ ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. مومن ایک دوسرے پر مہربان ہوتے ہیں, ایک دوسرے پر قربان ہونے والے ہوتے ہیں. جو عزاداران امام حسین ہیں ان کے درمیان سب سے بڑا رشتہ, سب سے گہرا تعلق وہ حسینیت کی بنیاد پر ہے, اور اگر اس رشتے میں اور اس تعلق میں خدا نخواستہ کبھی کمی آ جاتی ہے, یا لوگ خدا نخواستہ دشمنی کا شکار ہوں, کمپٹیشن کا شکار ہوں, اختلاف کا شکار ہوں, میں تو میرا گروپ تیرا گروپ, تو یہ بات طے ہے کہ پھر یہ خالص عزاداری تو نہیں ہو سکتی. اگر عزاداری امام کے لیے ہے, بی بی سیدہ کے لیے ہے, تو وہاں دشمنی کا تصور ہی نہیں ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایسا ہے, یعنی اجتماعی زیارت کے ضمن میں کہیں کہیں کبھی کبھی ایسے حالات بھی ہو جاتے ہیں, تو اس سے بچنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کہیں شیطان اس صراط مستقیم پر نہ آ جائے. شیطان کا کام ہی ہے وہ صراط مستقیم پر آتا ہے. تو مثلا خدا نخواستہ کسی مومن کی کردار کشی, کسی مومن سے دشمنی کرنا, مومنین سے دشمنی کرنا, عالم سے, یہ جو سلسلے ہیں, اگر امام حسین کی بارگاہ میں ہم آتے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہاں پر شفافیت کی ضرورت ہے, یہاں طہارت کی ضرورت ہے, یہاں ہر رنگ ختم ہو جاتا ہے رنگ حسینیت کے سائے میں. ہر ایک کی زبان, آپ کے کھانے کا سلیقہ کیا ہے, آپ کو کون سا ٹیسٹ پسند ہے, آپ کون سی زبان بولتے ہیں, آپ کیسا لباس پہنتے ہیں, آپ کا کلچر کیسا ہے, آپ کی نیشنلٹی کا ہے, یہ سب چیزیں آ کے مٹ جاتی ہیں, ایک ہی رنگ رہ جاتا ہے, وہ رنگ حسینی ہے جو رنگ الہی ہے. امام حسین نے جاتے ہوئے ایک جملہ فرمایا تھا, من کان متوطنا علی اللہ, من کان بارزا فینا متوطنا علی اللہ, جس کی نیشنلٹی اور جس کی وطنیت للہیت ہے وہ میرے ساتھ آئے. للہیت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جہاں صرف خدا کی مرضی اور خدا کی حجت کی خوشنودی دیکھی جاتی ہے, باقی کوئی رنگ نہیں دیکھا جاتا. اب یہ نہیں دیکھا جا رہا ہے کہ جناب حبیب کا سن کیا ہے, جناب جون کا رنگ کیا ہے, جناب علی اکبر کی جوانی ہے یا علی اصغر کی کمسنی ہے, ابھی ابھی راستے میں مسلمان ہو کے آنے والا وہاب کلوی ہے یا کوئی پرانا بچپن کا ساتھی ہے, یہ کوئی رنگ کوئی امتیاز نہیں دیکھا جاتا. امتیاز یہی دیکھا جاتا ہے کہ جو حسین کے مقصد میں, مقصد امام حسین میں شامل ہو کر اس للہیت کے سفر میں آنا چاہتا ہے وہ آ جائے, اور اسی کا تسلسل ہے یہ عزاداری. کل ہم نے عرض کیا تھا عزاداری کربلا مسلسل ہے. تو یہاں پیغام اتحاد کا, جیسا کہ زیارت کا, اجتماعی طور پر اتنے لوگ جمع ہوئے ہیں, انفرادی اثر ایمان کا قوی ہونا, مضبوط ہونا, کردار کا پاک ہونا, فکر کا بلند ہونا, خاندان پر اثر, اجتماع پر اثر, اجتماع پر اتحاد کا اثر. اچھا کبھی کبھی یونٹی اور اتحاد کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ایک مس انڈرسٹینڈنگ بھی ہوتی ہے, یہ اتحاد کس کے خلاف, یہ یونٹی جو ہے یہ کس کے خلاف ہو رہی ہے, کس کے نہیں, ہم کسی کے خلاف متحد نہیں ہوتے ہیں. پہلے تو متحد ہونا اپنی کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے, اپنے پرابلمز کو سالو کرنے کے لیے. اتحاد کا مقصد کسی کے خلاف نہیں ہے. ہاں البتہ جب مقصد حسینی سے آپ قریب ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ جو ظالم ہے ظلم کے خلاف تو ہم ہوں گے ہی. تو یہ تو براڈ مائنڈڈ بات نہیں ہوگی کہ آپ ظالم اور ظلم کے خلاف اور بیزار بھی نہ رہیں. مثلا عام طور پر لوگ کہتے ہیں نا کہ شریف لوگوں کو لوگ پسند کرتے ہیں, ہے کہ نہیں ہے؟ شریف لوگوں سے لوگ محبت کرتے ہیں, بھائی بڑے اچھے آدمی ہیں, کوئی ان کا خلاف نہیں ہے, کوئی سب سے ملتے جلتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, ایک حد تک شرافت کا ایک معیار یہ ہے, مگر ہمیشہ یاد نہ رکھیں کہ ہر شریف آدمی سے لوگ بیزار نہیں ہوتے. نہیں, کچھ ایسے بھی شریف ہیں کہ جو بہت بہت شرافت کا پیکر ہیں مگر ان کے دشمن بھی ہیں. آپ مجھے انصاف سے بتائیں, مولا علی سے زیادہ کوئی باشرافت کردار ہے؟ امام معصوم سے زیادہ کوئی شریف کردار دنیا میں مل سکتا ہے؟ تو امام معصوم کے کیوں دشمن ہوتے تھے؟ ایسے دشمن کے قاتل, ایسے دشمن کے قبر کو چھپانا پڑے کیا کردار کی خدا نہ خاصا کہیں؟ بھائی یہ تو تاریخ کی حقیقت ہے, سال ہا سال تک ممبروں سے امیر المومنین پر سب و تان کیا گیا, مگر پوری بنی امیہ اور بنی عباسیہ نے مل کر بھی ایک داغ دامن علی میں نکال نہ سکے. تو جہاں کردار کی کوئی کمی نہیں نکال سکے, ایسا نہیں ہے کہ وہاں خدا نہ خواستہ کوئی یہ کہے کہ شرافت کی کمی تھی. نہیں, جتنے شریف ہوتے, معاملہ کب بگڑتا ہے؟ جب انسان ظلم کا ساتھ نہ دے, جب عدالت کی بات ہوتی ہے, جب عدل جاری کرنے کا معاملہ ہو. بھائی جیسے چل رہا ہے, مثلا فرض کریے امیر المومنین کے ہاتھوں پر جب حکومت آئی تو ظاہر ہے کہ لوگوں نے اپنے اپنے حساب سے سسٹم بانٹے ہوئے تھے, سٹیٹس تقسیم کیا ہوا تھا. امیر المومنین نے جو پہلے سٹیٹس مولا کے ہیں, کہتے ہیں مولا نے فرمایا ہے کہ اگر مجھے حاکم مانتے ہو تو جن کو بے وجہ دبا کے کچلا گیا ہے انہیں اوپر لایا جائے گا, اور جو بے وجہ اوپر چلے گئے ان کو واپس لایا جائے گا. یہ غدیر کا ایک تنزیہ پیغام بھی تو ہے, ایک اشاریہ پیغام بھی تو ہے. آگے بڑھ جانے والوں کو پیچھے بلایا جاتا ہے, پیچھے رہ جانے والوں کا انتظار کیا جاتا ہے. یعنی جو بے وجہ بغیر حق کے کچھ آگے نکل گئے ہیں ان کو مرکز پہ بلانا بھی غدیری پیغام ہے, اور جو مستضعف رکھ دیے گئے ہیں, جن کو بے وجہ پیچھے رکھا گیا ہے, ان کو اوپر اٹھا کے لانا بھی غدیری پیغام ہے. یہ غدیر کا پیغام ہے. تو امیر المومنین نے کہا, تو بہرحال میں ظاہر ہے کہ مجھے اپنے موضوع پہ گفتگو کرنی ہے. اتحاد کا پیغام ہے زیارت, اور خاص طور سے اربعین کا یہ اجتماع, آج کا تاریخی اجتماع, ہر سال گزشتہ سال کا ریکارڈ توڑ رہا ہے اجتماع زیارت اربعین. اور اس اجتماع کے بہت سے پیغامات میں سے سب سے بڑا پیغام یا اہم ترین پیغام اتحاد ہے قوم کے درمیان. اگر مومنین عزاداری امام حسین کے سائے میں شریک وہ متحد نہیں ہو رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہمارے ظرف میں, وہ جو ظرف ازاں ہونا چاہیے, اس میں کمی ہے. عزاداری میں کمی نہیں ہے, میں سوچ سمجھ کے الفاظ استعمال کر رہا ہوں, میرے ظرف میں کمی ہے. یہ تو مرکز فیض ہے, یہ تو مرکز اتحاد ہے. یہاں ایسی دعوت دی جاتی ہے کہ پروردگار جسے جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا, جہاں یہاں کوئی اپنا جذبہ نہیں ہوتا ہے. تو بہرحال یہ اتحاد کسی کے خلاف نہیں, اپنی کمزوریوں کو دور کرنے, اپنے حالات سدھارنے. ہاں ٹھیک ہے, اس سے پیغام ظالموں کو جاتا ہے. جو آخری اثر میں بول کے آگے بڑھوں کہ اتنے بڑے اجتماع کا اثر کیا ہے, کل بھی اشارہ کیا تھا ہم نے, اور بات واضح ہے, مجھ سے زیادہ بہتر آپ لوگ جانتے ہیں. اس وقت دنیا کا سب سے خطرناک ترین مقام کون سا ہے؟ رسک کے اعتبار سے, خطرے کے اعتبار سے, جان کا خطرہ ہو, معمولی خطرہ نہیں ہے کہ آپ کے سب فرض کریے کہ $20 چلے جائیں گے, $100 کی لاس ہو جائے گی, نہیں. اتنا بڑا خطرہ کہ دنیا کے سب سے خونخوار, خبیث اور تادندان مسلح, ان کے پاس بہترین سے بہترین ہتھیار کہاں سے آ گیا اب یہ دنیا بتائے, اور ایسے خونخوار دہشت گردوں کے درمیان اتنی لاپرواہی یا سمجھیں کہ اطمینان کے ساتھ مجمع حسین کی بارگاہ میں جا رہا ہے. آج حسینیت کے دشمن کو پیغام مل گیا, دنیا مانے نہ مانے, بھائی دہشت گردوں کی تربیت کرنے والے سو کارڈ مسلم حکمراں جو بہت زیادہ اپنا جوش دکھا رہے ہیں یمن پر حملہ کرتے ہوئے, سیریا کی بربادی پہ اور مڈل ایسٹ کی بربادی میں جن کو بڑا جوش آتا ہے, اور بڑے مہنگے مہنگے ہتھیار خرید کر رکھتے ہیں جن کا استعمال تک کرنا نہیں آتا, جو اپنی پوری دولت کو اسلام بدنام کرنے اور مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے میں خرچ کر رہے ہیں, انہیں تو پیغام مل ہی گیا. غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں, بہت پہلے اقبال کہہ چکے, غلامی میں نہ کام آتی ہیں تدبیریں نہ شمشیریں, جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم. جہاد زندگانی میں یہ ہیں مردوں کی زنجیریں, یہ ہیں مردوں کی تدبیریں. جہاد زندگانی میں یہ ہیں مردوں کی شمشیریں. بہرحال میں پڑھنا نہیں چاہ رہا تھا, بات یہاں تک آئی, ورنہ تھوڑا سا سوچ لیا ہوتا. جہاد زندگانی میں یہ ہیں مردوں کی شمشیریں. محبت کا جنوں باقی نہیں ہے, مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے. صفے کج دل پریشان سجدے بے ذوق کے جذبے اندروں باقی نہیں ہے. اندر ایمان کی حرارت نہیں ہے تو کرسی بچانے کے لیے, عیاشی کے لیے نہ جانے کیا کیا حربے اپنائے جا رہے ہیں. خون کی ندیاں بہائی جا رہی ہیں اس وقت, کوئی معمولی بات نہیں ہے. لاکھوں لوگ, ملینز لوگ متاثر ہو رہے ہیں اور ہم اتنی بڑی تبدیلی اور اتنے بڑے ظلم اور اتنے بڑے مظالم سے اپنی توجہ ہٹا کے رکھ نہیں سکتے. اربعین کا پیغام, کم سے کم کربلا کی جاذبیت امام حسین کی ذات میں کشش اور آزاداری امام حسین میں جو کشش پائی جاتی ہے اس کے ضمن میں دنیا تک پیغام بہرحال پہنچ رہا ہے کہ تم چاہے جس طاقت سے ٹکرانا چاہو ٹکرا لو, حسینیت کی طاقت سے نہیں ٹکرا سکتے. کیونکہ بھائی زیادہ سے زیادہ دنیا کیا کر سکتی ہے, مار سکتی ہے. یہی تو کربلا نے پیغام دیا. شب عاشور یہاں تھوڑے سے ہو کر مطمئن ہیں, وہاں بہت زیادہ رہ کر بھی, بہت زیادہ ہوتے ہوئے بھی بے چینی ہے. کیوں, جہاں ایمان کی دولت ہوتی ہے. ایک مطمئن کا صلوات پڑھ دے محمد علیہ. تو زیارت امام حسین, امام حسین کی زیارت کے جملات میں ہم پڑھتے ہیں. ایک تو زیارت وارثہ جس میں ہر نبی کا ذکر ہے, اور آج جو آپ نے اربعین کی زیارت پڑھی اس کا ایک فقرہ ہے. اے مولا میں آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں, اور اس کے بعد خدا سے خطاب ہے. اعطیتہ موارث الانبیاء, اے فرزند رسول, اے امام حسین, اللہ نے آپ کو, بلکہ اگر لفظی ترجمہ کروں تو خدا سے خطاب ہے, خدایا تو نے امام حسین کی ذات میں موارث انبیاء کو جمع کر دیا ہے. قرآن مجید جامع الکتب ہے. جامع الکتب یعنی جس کتاب میں تمام کتابوں کی تمام خوبیاں ہیں. میں نے اشارہ کیا کہ قرآن سے ہمیں وابستہ رہنا چاہیے, استاد قرآن بھی آپ کے پاس ہیں, استفادہ کریں. قرآن مجید جامع الکتب ہے, ٹھیک, جس کے اندر تورات و زبور و انجیل اور تمام آسمانی صحیفوں کی خوبیاں پائی جاتی ہیں. جامع الکتب ہے, سب کچھ اس کے اندر ہے. اور رسول کی ذات جامع کمالات ہے. 124,000 انبیاء کے تمام کمالات ذات رسول میں ہیں, اور امیر المومنین سے لے کر زمانے کے امام تک جتنے ائمہ معصومین ہیں وہ سب کے سب رسول کے وارث ہیں. ٹھیک, اب یہیں سے چونکہ اربعین کا کی مناسبت بھی ہو اور یہ جملہ بھی زیارت اربعین کا ہے. اے مولا اللہ نے آپ کی ذات میں موارث انبیاء کو جمع کر رکھا ہے. موارث کیا ہے؟ موارث میراث کا پلورل ہے. میراث یعنی انہیریٹنس, میراث ظاہر ہے میراث. الانبیاء کیا ہے؟ الانبیاء نبی کا پلورل ہے انبیاء. عربی لٹریچر میں, عربی ادب میں کہتے ہیں جب کوئی پلورل دوسرے پلورل کی طرف ایڈ ہو, اضافت ہو, تو اس سے بڑی عمومیت اور بہت عام ہونے کا مطلب نکلتا ہے. موارث الانبیاء یعنی تمام نبیوں کی تمام میراثیں. یہ بہت بڑا جملہ, شاید کہ میں اپنے معافی ضمیر کو پہنچا سکوں. خدایا تو نے تمام انبیاء کی تمام میراثوں کو ذات حسین میں رکھا. بھائی اگر کوئی ایک ایسا سینٹرل بینک ہو, پتہ نہیں ہوتا کہ نہیں ہوتا, ریزرو بینک ہو, کوئی بھی کوئی, جس کے اندر یہ نہیں کہ ہر جگہ تھوڑا تھوڑا ہے اس کے پاس بھی نہیں, جس کے پاس دنیا کے جتنے خزانے ہوں, پوری دنیا کی جتنی دولت ہے سب کی سب اس کے پاس ہو, کتنی دولت سمجھی جائے گی. اے اللہ تو نے ذات امام حسین میں تمام نبیوں کی تمام میراثیں رکھی, تمام انبیاء کی تمام میراثیں. اس جملے کو یاد رکھیں, بہت بڑی بات ہے. تمام انبیاء کی تمام میراثیں, یعنی جناب آدم کی صفوت ہے, جناب ابراہیم کی خلت ہے, جناب نوح کی نبوت اور نجات ہے, جناب عیسیٰ کی روحانیت ہے. ظاہر ہے کہ میں ہر نبی سے اس وقت مختصر وقت میں ایک تقابلی بحث تو نہیں کر سکتا, لیکن یہی میراث کو دیکھیں. جب کسی کے پاس کوئی ایک کمال ہو تو وہ ایک ہی کمال ہے. مثلا فرض کریے کوئی اچھا پڑھا لکھا انسان ہے تو وہ کوالیفائیڈ ہے, لیکن کوالیفائیڈ ہونے کے ساتھ ایک اچھا مثلا سیاست دان بھی ہو, ایک اچھا رولر بھی ہو، ایک اچھا جج بھی ہو، ایسے کمالات تو سب میں نہیں جمع ہوتے نا. میں مثالہ نرس کروں صرف تقریب ذہن کے لیے، الگ الگ جب صفات ہوتے ہیں تو اس کا اثر الگ ہے. مثلا فرض کریے کہ کوئی بہت اچھا انجینئر ہے، کوئی بہت اچھا آرکیٹیکچر، ٹھیک ہے، بہت اچھا آرکیٹیکٹ ہے، اور ایٹ اے ٹائم وہ دی بیسٹ ڈاکٹر ہے نیشن کا، بیسٹ انجینئر ہے پورے ملک کا، بیسٹ ڈاکٹر ہے پورے ملک کا. تو اگر وہ کسی ہاسپٹل کو ڈیزائن کرے گا تو اسے پتا ہے کہ علاج کیسے کرنا چاہیے، اسے یہ بھی پتا ہے کہ عمارت کیسی ہونی چاہیے. جب صفات کا ایک دوسرے کے ساتھ تداخل ہوتا ہے نا، علم و شجاعت مل جائیں تو نسلوں کی پہچان ملتی ہے. دیکھیے دونوں کا تداخل ہے صفات کا. بھائی ایک مقام پہ مالک اشتر نے صفین میں کہا، مولا میں اتنی دیر سے دیکھ رہا تھا، گن رہا تھا، جتنے لوگوں کو آپ نے مارا اتنے لوگوں کو ہی میں نے بھی مارا. ہوتا نا کبھی اپنے چاہنے والے بھی اپنے انداز میں مولا سے گفتگو کرتے ہیں پیار و محبت کے سائے میں، تقابل کرتے ہوئے، نہیں مولا میں دیکھ رہا تھا اتنی دیر میں جتنوں کو آپ کی تلوار نے قتل کیا اتنوں کو میں نے بھی مقابلہ کیا. مولا نے مسکرا کے فرمایا، مالک اشتر جو تمہارے قریب آ رہا تھا تم قتل کیے جا رہے تھے، میں دیکھے جا رہا تھا کہ اگر کسی کی نسل میں کوئی مومن پیدا ہونے والا ہے تو اس کو بچا دوں. بہت بڑی بات ہے. جب کمالات ایک دوسرے سے ملتے ہیں ایک ہی جگہ پر تو اس کا ہر اثر معجزہ ہوتا ہے. ایک صفوت کسی کے پاس ہو، ایک خلت کسی کے پاس ہو، ایک حیبت، میں معاذ اللہ مقام انبیاء کو کم کرنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، عظمت حسینی کو پہچانے ایک ذات ہے جس میں تمام انبیاء کی تمام میراثیں پائی جاتی ہیں. یہ تکلف نہیں ہے جو زبان معصوم سے زیارت ہم نے سنی ہے، پڑھتے ہیں اے آدم کے وارث سلام، آدم سے لے کر رسول اللہ تک کا تذکرہ ہوتا ہے، پھر ان کی میراثوں کا تذکرہ ہوتا ہے. جناب آدم کون؟ جن کو اللہ نے ہدایت کے لیے چنا. دیکھیے وہ ہدایت کی ابتدا تھی، وہ آغاز خلقت انسانی تھی، اور تکمیل ہدایت کا جہاں پورا سلسلہ ہدایت آ کے غدیر خم میں ختم ہو اور اس کی جو میراث ملے رسول اللہ کے ہاتھ سے وہ حسین ہیں کہ جو مرکز ہدایت ہیں. مجھے تیزی سے آگے بڑھنا ہے، اس سے زیادہ یہاں نہیں اشارہ کرنا. جناب ابراہیم ہیں خلت اللہ نے، جن کو اتخذہ خلیلا، اللہ نے انہیں دوست بنایا، یا انہوں نے جناب ابراہیم نے اللہ سے دوستی کا شرف حاصل کیا. جناب نوح وہ ہیں جن کو اللہ نے نجات کا وسیلہ بنایا. میں صرف ان دو نبیوں کے حوالے سے ایک مطلب عرض کر کے آگے بڑھوں گا. جناب نوح جن سے نجات وابستہ ہے، اور امام حسین جناب نوح کی تکمیل نجات کے ضامن ہیں. ایک ہے نجات، ایک ہے کمال نجات، ایک ہے خلت، ایک ہے کمال خلت، ایک ہے صفوت، ایک ہے کمال صفوت. توجہ کا طالب ہوں. جناب نوح کی ذات میں نجات ہے، ہے کہ نہیں ہے؟ اصل نام حضرت نوح کا نام لیا جائے تو فوری طور پر نجات کا تصور آتا ہے، ہے کہ نہیں ہے؟ جناب نوح کی کشتی تھی، کشتی پہ لوگ سوار ہوئے، دنیا ڈوب گئی، جناب نوح اور ان کے ساتھی بچ گئے، اور جناب نوح نے ساتھ میں جو ہے اپنے بہت سی چیزوں کو رکھا، بہت سے ساتھیوں کو رکھا تاکہ دنیا چلتی رہے. جناب نوح نجات. امام حسین کے لیے بھی بہت سی تعبیرات کے علاوہ رسول اللہ کی ایک بہت مشہور حدیث ہے، حسین ہدایت کا چراغ ہیں اور نجات کی کشتی ہیں. نجات کی کشتی جناب نوح نے بھی بنائی تھی، نجات کی کشتی امام حسین بھی ہیں. وہ ایک جسمانی کشتی تھی لکڑی سے بنائی ہوئی، جناب نوح نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. بعض روایتوں میں ہے قرآن کی تفسیر میں کہ ایک لمبی مدت لگی، شاید 40 سال کا عرصہ لگا بنانے میں. تو جناب نوح اپنے آپ تیاری کر رہے ہیں کہ عذاب ہوگا تو نجات کیسے ملے، اور لوگ ہیں کہ اپنا کام بھی کرنے جناب نوح کو نہیں دیتے. ایسے بھی بے سمجھے ہوتے ہیں لوگ، ایسی قومیں گزری ہیں. نوح اچھا پیغمبری کی دکان نہیں چلی تو اب کارپینٹر بن گئے، معاذ اللہ. یہ تانے دیتے تھے. اس تانے کے مقابلے میں جناب نوح کے پاس طاقت کہاں سے تھی؟ قرآن مجید کہتا ہے کہ وسنع الفلک باعیننا، اے نوح کشتی بناؤ ہماری آنکھوں کے سامنے، ہم دیکھ رہے ہیں. بھائی دنیا چاہے جو کہے خدا دیکھ رہا ہے. مومن اپنے کام میں نتیجے کا ذمہ دار نہیں ہے. کربلا کے شہیدوں کو بس یہ بات معلوم ہے کہ امام کی نصرت کرنی چاہیے، ان کا فریضہ ہے نصرت امام، اب چاہے نتیجہ جو نکلے. خدا کے لیے، امام کے لیے جو کام کرنا ہے کر رہے ہیں. اب جناب نوح نے کشتی بنائی، اور کشتی بنانے کے بعد وہ وقت بھی آیا کہ عذاب نازل ہونے لگا. خداوند عالم رحیم اور کریم ہے، انتہائی رحیم ہے، مگر انسان کبھی اتنا حد سے گزر جاتا ہے، اتنا ظالم ہو جاتا ہے، اتنا متجاوز ہو جاتا ہے کہ سوائے عذاب نازل کرے اب کوئی راستہ نہیں بچتا تھا، عذاب نازل ہوا، پانی برس رہا ہے، پانی ابل رہا ہے اور دنیا ڈوب رہی ہے۔ جناب نوح کشتی پر سوار ہو کر بیٹے کو بلایا، نہیں آیا، زوجہ بھی ہلاک ہونے والوں میں سے۔ جناب نوح اپنے ساتھیوں کے ساتھ کشتی میں بیٹھ کر اپنے آپ کو بھی نجات دیتے ہیں اور ساتھیوں کو بھی نجات دلانے والے ہیں، یہ نجات کا ایک مرحلہ۔ مگر تکمیل نجات کیا ہے؟ نجات کی تکمیل میں موارث الانبیاء کی تھوڑی سی تفسیر کر رہا ہوں کہ انبیاء کی میراثیں کس طرح سے ذات امام حسین میں، امام حسین سے بھی نجات وابستہ ہے۔ اگر ہم آیات اور روایت کو چھوڑ کر بھی صرف ایسے ہی اپنے کامن سینس میں نتیجہ دیکھیں، ایک جناب نوح کی نجات تھی، ایک امام حسین کی نجات تھی۔ جناب نوح نے نجات کے لیے بعض بیان ہے کہ کچھ جانوروں کے جوڑے، کچھ پرندوں کے جوڑے، خاص ساتھیوں کو رکھا تاکہ یہ کشتی نوح میں بچ کے چلیں۔ امام حسین کی کشتی میں کیا ہے؟ امام حسین کی کشتی میں کیا کیا چیزوں کو نجات ملی؟ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ و آتیت الزکاۃ و امرت بالمعروف و نہیت عن المنکر و اطعت اللہ حتی اتاک الیقین، اس سے پہلے زیارت۔ جناب امام حسین کی کشتی میں کیا ہے؟ حضرت آدم کی صفوت رکھی ہوئی ہے، حضرت نوح کی نبوت رکھی ہوئی ہے، حضرت ابراہیم کی خلت رکھی ہوئی ہے، قرآن مجید کی عظمت رکھی ہوئی ہے، تورات و زبور و انجیل کی عظمتیں رکھی ہوئی ہیں، قرآن مجید کی عظمت، نماز کی حفاظت رکھی ہوئی ہے، روزے کی حفاظت رکھی ہوئی ہے، امر معروف ہے، نہی عن المنکر ہے، انسانیت ہے، انسانی اقدار ہیں۔ وہاں چند جسموں کو نجات دی گئی، یہاں پورے دین کو بچایا گیا۔ کیونکہ یہاں یہ کشتی ظاہری کشتی نہیں ہے بلکہ یہ ایک معنوی کشتی ہے، ایک کمالات والی کشتی ہے جو قیامت تک جاری ہے۔ ٹھیک ہے، نتیجے میں فرق کیا ہے؟ جب دنیا نافرمان ہو جائے تو وہ ہدایت کا ایک مرحلہ تھا، جب امت نافرمان ہو کر ہدایت کے قابل نہ بنے تو پوری نافرمان امت کو غرق آب کر کے جناب نوح اپنی اور اپنے ساتھیوں کی جان بچا لیں۔ اور امام حسین تکمیل نجات، نجات کی انتہا یہ ہے، کمال نجات یہ ہے کہ جب پورا دین اور 1,24,000 انبیاء کی محنتیں پامال ہونے والی ہوں تو یہاں کسی اور کو غرق کرنے کی ظاہری کیفیت نہیں ہے بلکہ دریائے شہادت میں رسول کا نواسا اپنے ساتھیوں کے ساتھ خود غوطہ لگاتا ہے اور پورے دین کو بچا لیتا ہے۔ جناب نوح بھی نجات، امام حسین بھی نجات والے، مگر نتیجے کا فرق یہ ہے کہ جناب نوح نجات لینے والے، حسین نجات دینے والے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد کی بارگاہ میں۔ اس کا مطلب انبیاء الہی کی عظمتوں کی کو کم تصور کرنے کی بات نہیں ہے، یہ تکمیل ہوتا رہا ہے نا سلسلہ، دین کمال پہ پہنچا ہے۔ یہ رسول اللہ کے صفات کے وارث ہیں۔ جناب نوح نے بھی بڑی تیاری کی تھی، یہ کشتی بنی تھی، یہ کشتی بنی، دیکھیے کشتی کا کوئی لنگر ہوگا، کوئی بیٹھنے کی جگہ، کوئی ناخدا، ایک کشتی ہوتی ہے تو اس کا ایک سٹرکچر ہے۔ امام حسین کی کشتی کا بھی سٹرکچر ہے۔ ہم آپ جو سنتے ہیں کہ امیر المومنین نے کہا عقیل سے عقیل ایسے گھرانے میں مجھے شادی کراؤ جہاں سے ایک دلیر پیدا ہو، یہ حسین کی کشتی نجات کی تیاری تھی۔ ششمہ بچہ جو جس کو آپ علی اصغر کہتے ہیں اور جن کو کہتے ہیں کہ کربلا میں 6 مہینے کا تھا، یہ کربلا میں 6 مہینے کا ہوا ہے، جب مدینے سے قافلہ چلا تو چند روز کا بچہ تھا۔ ٹھیک ہے، اور ہم لوگ کہہ دیتے ہیں، بعض اوقات میں اکثر یہ کہتا ہوں، نوح میں اصغر نادان، وہ بچہ جو نادان، نادان کا مطلب جسے کچھ پتا نہ ہو۔ ٹھیک ہے، دنیا کے بچوں کو کچھ پتا نہیں ہوتا، اس ایج میں کسی کو کچھ پتا نہیں ہوتا، مگر یاد رکھنا حسین کا بیٹا علی اصغر اصغر نادان نہیں تھا۔ اگر وہ نادان ہوتا تو جب قافلہ کربلا کی طرف نکل رہا تھا مدینے سے، فاطمہ صغرا کی آغوش سے لپٹا ہوا تھا، کسی کے بلانے سے نہیں آتا تھا، امام حسین نے کان میں جا کے کہا، بیٹا دین خدا کی حفاظت کے لیے چلنا ہے، تو وہ بچہ ہمک کے باپ کی آغوش میں آ گیا، یا جب آواز استغاثہ بلند ہوئی تو چھوٹے بچے نے خود کو جھولے سے گرا دیا۔ یہ جو ہمک کے آنا اور چند روزہ بچے کو لے کر کے آنا، یہ سب کیا تھا؟ یہ کشتی نجات کی تیاری تھی۔ کشتی نجات حسینی کے لیے قاسم کے ایثار کی ضرورت تھی، علی اصغر کے بچپنے کی ضرورت تھی، حبیب کی محبت کی ضرورت تھی، حر کی آزادی کے درس کی ضرورت تھی، عباس کے وفا کی ضرورت تھی۔ جون سے دنیا کو برابری و انصاف کا پیغام دینے کی ضرورت تھی۔ تو یہ کشتی حسین اوصاف و کمالات کا مجموعہ تھی۔ اور اس کشتی میں ہر کوئی اپنا اپنا رول ادا کر رہا تھا. امام حسین کشتی نجات ہے, قیام قیامت تک یہ کشتی نجات کی کشتی ہے, یہ کمال نجات ہے. جناب ابراہیم کیا ہیں؟ جناب ابراہیم خلیل اللہ, اللہ کے دوست ہیں. بڑا مقام ہے قرآن میں, قرآن مجید میں جناب ابراہیم کا, بڑی فضیلتیں بیان کرتا قرآن مجید. سلام علی ابراہیم, سلام ہو ابراہیم پر. قرآن بار بار سلام بھیجتا ہے, قرآن ڈائریکٹ سلام بھیج رہا ہے, اور مسلمان اب بھی بحث کر رہا ہے کہ رسول کو سلام کرنا چاہیے کہ نہیں سلام کرنا چاہیے. قرآن اس سے کوئی واضح اور دلیل ہو سکتی ہے؟ سلام علی نوح فی العالمین قرآن مجید میں ہے, یا کوئی نبی جناب عیسیٰ جناب یہ سلام علیہ یوم ولدت و یوم ابوس و یوم اموت و یوم ابعث حیا, سلام ہی سلام بھیجے جا رہے ہیں. تو کیا رسول کی بارگاہ میں سلام نہیں بھیجا جا سکتا؟ یہ کوئی بحث کی بات ہے, یہ بھی کوئی بحث کا مدعا ہے. جناب ابراہیم کی تعریف قرآن کرتا ہے کانا امتن قانتا, جناب ابراہیم ایک ہی ایک شخص ہوتے ہوئے پوری امت تھے. جناب ابراہیم کو اللہ نے اپنا دوست کہا, جن کی تعریف خاص طور سورہ صافات جس میں قربانی کا تذکرہ ہوتا ہے, پورا تذکرہ قرآن مجید کا وہ قربانی کا, جس کی تفصیل میں اس وقت جانا نہیں ہے, کہ خواب دیکھا اور بیٹے سے کہا اور لے کر چلے ذبح کرنے کے لیے. تو جو آخری فقرہ ہے جس میں ہمارے آپ سب کے لیے بہت بڑا پیغام پایا جاتا ہے, جناب ابراہیم و اسماعیل کے لیے دونوں باپ بیٹے کو ملا کر قرآن کرتا ہے, کہتا ہے فلما اسلما, جب دونوں کے دونوں تسلیم ہو گئے. تسلیم ہو جانا یعنی مکمل طور پر سبمٹ کر دینا. دونوں کے دونوں تسلیم ہو گئے, دونوں کے دونوں حکم پروردگار کے آگے مکمل طور پر تسلیم ہو گئے. نادیناہ ان یا ابراہیم, ہم نے ندا دی, آواز دی, اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا, تم نے خواب کو سچ کر دکھایا. انا کذالک نجزی المحسنین, ہم اسی طریقے سے نیک کام کرنے والوں کی جزا دیتے ہیں. وفدیناہ بذبح عظیم, آیتیں کچھ آگے پیچھے جس میں اعلان ہو رہا ہے کہ ہم نے اس کا فدیہ دمبے بہشتی کو قرار دے دیا ایک بڑی قربانی کی خاطر. جناب اسماعیل بھی ذبیح اللہ, امام حسین بھی ذبیح, مگر یہ ذبح عظیم ہیں. تو جناب ابراہیم کی زندگی کا اور اتنے قصیدے جو قرآن نے پڑھے ہیں اس کا اہم ترین پیغام ہمارے لیے کیا ہے؟ حکم خدا کے مقابل تسلیم ہو جاؤ. دیکھیں ہم کو سیکھنے سکھانے پوچھنے حاصل کرنے کا حق ہے, لیکن جب آپ نے عقل سے خدا کو مانا, رسول کو مان لیا, امام کو مان لیا, تو بعض چیزیں ہماری اگر سمجھ میں نہیں آتی ہیں جو ہماری ڈیوٹیز میں سے ہیں, تب بھی ہمیں آرگیو کر کے اپنے آپ اس پر اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے. مثلا کبھی کہتے ہیں کہ مرجع تقلید کا یہ فتویٰ ایسا کیوں ہے, یہ ایسا کیوں ہے, ویسا کیوں ہے. نہیں, کیوں چونو چرا کی گنجائش بنیادی طور پر جہاں عقیدے کا معاملہ ہے, جہاں ماننے کی چیزیں ہیں, خدا رسول اور قرآن کی حقانیت وغیرہ پر, وہاں لاجیکل طریقے سے سمجھنا ہے. باقی جتنے احکام ہیں اس کی ڈیٹیل کبھی ہماری سمجھ میں آتی ہے, کبھی سمجھ میں نہیں آتی ہے. سمجھنے کی کوشش کرنا اچھی بات ہے, لیکن یہ نہیں کہ اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو چھوڑ دیں یا اعتراض کر دیں. تسلیم حکم پروردگار ہونا, تسلیم حکم امام ہونا, یہ خود اپنی جگہ پر ایک مستقل سبجیکٹ ہے جس پہ پورا اشرہ پڑھا جانا چاہیے. ائمہ معصومین کے حکم کے مقابل تسلیم ہو جانا, اور ہمیں ہم سب کو ٹیسٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنے آپ کو, کہ ہم کتنا تسلیم ہیں دین کے مقابلے میں, امام کے مقابلے میں. صلوات پڑھ دیں محمد علی محمد. ہمارے خیال سے تھوڑا سا آپ لوگ اگر آگے تشریف لانے کی زحمت گوارا فرمائیں تو بہتر ہے, بعض لوگ آتے ہوئے ٹکراتے ہیں پھر رہ جا رہے ہیں, مجھے ایسا لگ رہا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد علی محمد. ایک بار پھر صلوات پڑھ دیں محمد علی محمد. تو جناب ابراہیم وہ جن کو اللہ نے دوست کہا. بھائی سچے دوست کی پہچان کیا؟ ایک جس تجزیہ ہے. سچے دوست کی پہچان کیا ہے؟ دوست وہ ہے جو اپنے دوست کے وقت پر کام آئے, ٹھیک ہے, جو اپنے دوست کے صحیح کام آئے وہ سچا دوست ہے. مولا کائنات نے دوستوں کی قسمیں بیان کی ہیں نہج البلاغہ میں بھی, مختلف جگہوں پر ہے. سچا دوست وہ ہے جو دوست کے کام آئے. دیکھیے خداوند عالم نے مرتبے کی بلندی کے لیے دوست کہا, ورنہ وہ خالق ہے سب مخلوق ہیں. حضرت ابراہیم ہوں یا امام حسین ہوں یا رسول اللہ ہوں, وہ خالق ہیں یا مخلوق ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, کوئی بحث نہیں ہے, لیکن مرتبے کی بلندی میں کہا دوست. جناب ابراہیم کیسے دوست؟ نتیجے کے طور پر میں عرض کروں, یعنی تاریخ کے جو واقعات ہیں اس کا رزلٹ کیا ہوا. جناب ابراہیم ایسے دوست کہ اللہ نے ان کا امتحان تو لیا, جب بیٹا ذبح ہونے کے قریب آ گیا تو بچا لیا. تو جناب ابراہیم کا اللہ دوست ایسے ہے کہ ان کے بیٹے کو بچا لے. اور امام حسین بھی دوست ہیں, کیسے دوست؟
معاذ اللہ خدا کی کبریائی پر کسی طریقے کی شک کی بات نہیں، میں نتیجے کی بات کر رہا ہوں۔ جناب ابراہیم وہ جن کے بیٹے کو ذبح ہونے سے خدا بچا لے، ایسے دوست۔ اور کمال خلت کیا ہے، جہاں خدا کا نام اور خدا کا دین مٹنے والا ہو، حسین اپنا سب کچھ دے کر اس کے دین کو بچا لیں۔ یعنی کبھی یہ دوست اس دوست کے کام آتا ہے، کبھی ادھر کا دوست ادھر کے کام آتا ہے۔ جناب ابراہیم کے بیٹے کو خدا بچا لے، وہ ایک دوستی کا تقاضا ہے، اور دین خدا کو بچا کر خود اپنی قربانی پیش کر دے، یہ کمال خلت ہے، یہ دوستی کی انتہا ہے۔ جناب موسیٰ کو حکم، اذهب الى فرعون، جاؤ فرعون کی طرف، وہ ایک ظالم تھا اور گئے تھے پیغام دینے کے لیے، وہ مظلومیت نہیں ہے جو یزید کے خلاف امام حسین نے احتجاج بلند کیا، جس کے لیے اقبال نے کہا موسیٰ و فرعون شبیر و یزید، ان دو قدرت از حیات آمد پدید، تمام سلسلے شر کا وارث تھا یزید، پورے فرعونوں کا جو تاریخ میں گزرے سب کا وارث تھا یزید، اور امام حسین نے مظلومیت کے ساتھ اس کے خلاف احتجاج کیا اور اپنا سب کچھ قربان کیا۔ اسی لیے اللہ نے کیا کیا، یہاں جب کمال کی بات آئی کہ کوہ طور پہ آنا، فخلع نعلائک، یہاں پہ جوتے اتار کے آؤ، انک بالواد المقدس طعا، تم یہاں پاکیزہ وادی میں آ رہے ہو، اور جہاں حسین رسول کا نواسا شہید کر دیا جائے، وہ ایسی مقدس وادی ہے کہ جنت سے اس کو ملا کر جنت کا رشک بنا دیا جائے، جس کو رشک جنت بنا دیا جائے۔ یہ وادی طور نہیں ہے، یہ کربلا کی مقدس زمین ہے، ظاہرو کربلا ہے، یہ کعبہ نہیں ہے، کوئی پرانا مصرع ہے، ظاہرو پاؤں رکھنا سنبھل کر، کربلا ہے یہ کعبہ نہیں ہے۔ معاذ اللہ کعبے کی حرمت پہ جسارت نہیں کر رہا، میں ابھی عرض کروں گا امام حسین کی زیارت کے حوالے سے۔ امام حسین وہ کہ جن کی ذات میں تمام میراثیں تمام نبیوں کی، اس جملے کو یاد رکھیں، تمام میراثیں تمام نبیوں کی۔ جب عربی زبان میں ایک جمع لفظ دوسرے جمع لفظ کی طرف اضافت ہوتا ہے تو وہ اتنا عام ہوتا ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ تمام انبیاء کی تمام میراثیں جس ذات میں ہوں اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ اب چنانچہ زیارت کے ثواب میں بتایا گیا کہ امام حسین کی زیارت کا جو ثواب ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ دنیا کے اندر اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ بہت سی روایتیں ہیں، اگر صرف زیارت پر گفتگو کرنا ہو تو کم سے کم 10 تقریروں میں اس پر بات ہونی چاہیے، کم سے کم میں عرض کر رہا ہوں۔ ظاہر ہے مثلا زیارت کے دنیاوی فائدے، زیارت کی زندگی میں فائدے، زیارت کے مالی فائدے، خاص طور سے امام حسین کی زیارت، تمام زیارتوں کے درمیان ہر زیارت محترم اور مقدس ہے، مگر امام حسین کی زیارت، قیامت کے دن جو لوگ زیارت امام حسین کے لیے نہیں گئے وہ بھی پچھتائیں گے کہ ہم نے اتنا بڑا شرف جو ہے وہ گنوا دیا، اور جو لوگ گئے وہ بھی ایک طرح سے حسرت کریں گے کہ اچھا یہ اتنی بڑی چیز تھی ہم نے اور کیا ہوتا۔ مال میں برکت، عمر میں برکت، روزی میں برکت، دنیاوی فائدے، آخرت کے فائدے، گناہ بخشے جانا، جنت کا واجب ہو جانا، مغفرت، یہ روایت میں ہے جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں ایک چاہنے والا امام کے پاس پہنچا، امام مصلی عبادت پر بیٹھے ہیں، نماز ختم کرنے سے بس تھوڑی ہی دیر پہلے جب وہ پہنچا ہے تو وہ امام کی نماز کے بعد امام کی دعا سن رہا ہے، امام نماز پڑھ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد دعا کرتے کرتے ایک مرتبہ مختلف طریقے کی دعائیں مانگنے کے بعد مولا زائرین امام حسین پر دعا مانگتے ہیں کہ خدایا میرے جد مظلوم حسین کی زیارت پر جانے والوں کی جان کی حفاظت فرما، ان کی مال میں برکت دے، ان کے رزق میں برکت دے، ان کی زندگیوں کو بچا، ان کے گناہ معاف فرما، انہیں جنت میں مقام دے۔ امام کہے جا رہے ہیں، دعائیں مانگے جا رہے ہیں، ایک مرتبہ آنے والا چاہنے والا عرض کرتا ہے مولا، جب امام رک گئے تھوڑا سا، مولا آپ نے اتنی ایسی دعائیں مانگی کہ اس میں سے کوئی ایک جملہ کسی خدا کا انکار کرنے والے کسی کافر کسی بدکار کے حق میں بھی ہوتا تو اس کی نجات کے لیے کافی تھا، آپ نے اتنی دعائیں مانگی اپنے جد حسین کی زیارت پر جانے والے کے حق میں۔ تو امام نے فرمایا تم نہیں جانتے ہو، زمین پر جو زیارت پر جانے والے کے لیے دعا مانگنے والے ہیں اس سے کہیں زیادہ آسمان میں ان کے حق میں دعائیں ہوتی ہیں۔ اور پھر فرمایا یاد رکھنا، یاد رکھنا، اگر تمہیں رسول اللہ کی دعا چاہیے، جناب سیدہ سے دعا چاہیے، میرے جد امیر المومنین سے دعا چاہیے، میرے جد امام حسن سے دعا چاہیے، خود مظلوم کربلا سے دعا چاہیے، تو یاد رکھنا اگر پنجتن کی دعا تمہیں چاہیے تو تم زیارت حسین کے لیے جانا۔ دیکھیے میں نے جملہ کہہ دیا، آپ نے سن لیا، بہت بڑی بات ہے۔ پنجتن کی دعا کا مطلب کیا؟ جناب آدم کی ترک اولاد کے بعد توبہ قبول کرانے کے لیے جو نام لیے جائیں، وہ نام نہیں وہ ذاتیں آپ کے حق میں دعا کریں۔ جس بی بی کا نام نبیوں کی دعاؤں کو قبول کرا دے، اس کی زبان سے جملہ نکلے بظاہر اتفاقی طور پر کہ میرے لال حسن و حسین تمہارے کپڑے درزی کے ہاں رکھے ہیں، تو بظاہر، میں کہہ رہا ہوں بظاہر، زبان سے نکلا ہوا اتفاقی جملہ ایسے مشیت پروردگار بن جائے کہ آسمان سے رضوان جنت درزی بن کے کپڑے لے کر آئے۔ اگر وہ بی بی ہاتھوں کو پھیلا کر خدا کی بارگاہ میں دعا مانگے، پروردگار میرے لال کے ماتم داروں کو آباد رکھنا، انہیں بخش دینا، تو کیا کوئی مسلمان، کوئی مومن شک کر سکتا ہے؟ کہا اگر تمہیں پنجتن کی دعا چاہیے ہے تو میرے جد حسین کی زیارت کے لیے جاؤ۔ اور بے شمار احادیث، بہت سی، پورا آپ منتخب الزیارات میں یا خصائص الحسینیہ میں اور مختلف کتابوں میں روایت کی دیکھیں گے، زیارت پر بڑی تفصیلی بحث ہے۔ مثلا ایک تقابلی بحث بھی ہے، کمپیئر کرتے ہوئے، جو امام حسین کی زیارت کے لیے معرفت کے ساتھ جاتا ہے اس کا ثواب حج سے زیادہ ہے، بعض روایتوں میں ہے 2 حج کے برابر ہے، بعض روایتوں میں ہے 10 حج کے برابر ہے، بعض روایتوں میں ہے 70 حج کے برابر ہے، بعض روایتوں میں ہے 1000 حج کے برابر ہے۔ درمیان میں ایک جملہ میں عرض کر دوں، اگر کسی پر واجب حج ہے تو اسی سال واجب فوری ہے، اگر وہ کئی بار بھی زیارت کے لیے چلا جائے تو وہ ریپلیس نہیں کرتا حج کو، اور جو حج کو ٹالتا رہے کہ میں آئندہ سال جاؤں گا آئندہ سال جاؤں گا، واجب ہوتے ہوئے اگر وہ مر جائے تو اس کی موت یہودی اور نصرانی کی موت ہوتی ہے۔ حج کی بے اہمیتی نہیں ہے، میں انشاءاللہ میں نتیجہ یہیں تک پہنچاؤں گا کہ حج سے یہ ضد میں اور خلاف بات نہیں ہو رہی ہے، عظمت کعبہ کو کم کرنے والی بات نہیں ہے، امام حسین کی زیارت کے لیے ہے۔ اچھا بعض روایتیں تو ایسی ہیں جو ذرا وہاں پہ پہنچنے کے بعد انسان کے ذہن میں ذرا سا سوال بھی پیدا ہوتا ہے، سوال پیدا ہونا کسی کے لیے غلط بات نہیں ہے، سوال بالکل غلط نہیں ہے کہ کیسے ممکن ہے۔ مثلا بعض روایتیں ہیں کہ جو امام حسین کی زیارت کے لیے جاتا ہے اس کا ثواب 70 حج کے برابر ہے، ٹھیک ہے بھائی، 70 حج کوئی کرنا چاہے تو آپ مجھے انصاف سے بتائیں کہ آسان کام ہے؟ چلیں کوئی چاہے بھی، کسی کی ہیلتھ بھی ہو اور پیسہ بھی ہو، حج سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ سال میں ایک ہی تو حج ہو سکتا ہے، ہر مہینہ ایک حج کر لوں میں تاکہ حج میرے گننے جائیں تو ہو تو نہیں سکتا۔ تو اگر کوئی 70 حج کرنا بھی چاہے تو کم سے کم اگر 15 سال کی عمر سے کوئی مرد حج پہ جا رہا ہے تو کم سے کم 85+ تو اس کی عمر ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو عام طور پر ایسا سنا ہے بعض علماء نے 20 حج 25 حج 30 حج 35 حج تک، لیکن 70 یا چلیں 70 سے آگے نکلتے ہیں، یہ بھی روایت ہے کہ جو امام حسین کی زیارت کے لیے معرفت کے ساتھ جائے اسے 100 حج کا ثواب ملتا ہے، بعض روایتوں میں ہے 1000 حج کا ثواب، بعض روایتوں میں ہے 70,000 حج کا ثواب۔ اب جملہ سنیں، دیکھیں امام حسین کی ذات کی برکت ہے، اللہ دینا چاہے تو اس کے یہاں کوئی بخل نہیں ہے، جو عالم امکانی میں بظاہر ممکن نہیں ہے، اگر کوئی 70 حج بھی کر لے تو 1000 حج کیسے کرے گا، 1000 سال کی تو کسی کو عمر نہیں مل رہی ہے۔ جو عالم امکانی میں ممکن نہیں ہے وہ خدا حسین کے ذریعے دے سکتا ہے، عطا کر سکتا ہے، یہ اتنا بڑا وسیلہ ہے مولا ابا عبداللہ الحسین کا۔ مگر سوال یہ کہ یہ، اس کو ہم تھوڑا سمجھیں یہ کیسے ہے۔ ایک روایت میں شیخ عباس قمی خصائص الحسینیہ میں اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام حسین کی، رسول اللہ کی آغوش میں امام حسین بچپنے میں بیٹھے ہوئے تھے اور رسول اللہ محبت کا اظہار فرما رہے تھے، بڑی شفقت کا اظہار کر رہے تھے اپنے بچے کے ساتھ، تو جناب عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ اتنی محبت کا اظہار کرتے ہیں ان کے ساتھ، یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا ہاں جانتی ہو یہ وہ میرا فرزند ہے، میرے دین کی حفاظت کے لیے یہ شہید کر دیا جائے گا، مختصر جو بھی اس کے بعد میرے اس نواسے کی زیارت کے لیے جائے گا خداوند عالم اسے میرے حج کا ثواب دے گا۔ کہا اچھا آپ کے حج کا ثواب؟ کہا میرے 2 حج کا ثواب، جو بھی معرفت کے ساتھ زیارت حسین کے لیے جائے، وہ پوچھتی جا رہی ہیں اور رسول بتایا جا رہا ہے، یہاں تک کہ جو بھی میرے لال کی شہادت کے بعد معرفت کے ساتھ اس کی زیارت کے لیے جائے میرے 90 حج کا ثواب۔ اب آپ بتائیں مجھے کیا یہ ممکن ہے؟ کسی کے لیے اپنی زندگی میں یہ کیفیت تک پہنچنا، یہ ہے کیوں ایسا، یہ برکت کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ تھوڑا سا سمجھنے کے لیے، 100% علت اور وجہ نہیں. خود شیخ جعفر ششتری اس کی جو وجہ ہے وہ اپنے طور پر تجزیہ کرتے ہیں کہ اس میں خانہ کعبہ جو ہے خدا کا ظاہری گھر ہے. ظاہر ہے کہ اگر کسی مومن کا یہ تصور ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر خدا رہتا ہے اور یہ سوچ کر طواف کر رہا ہے تو اس کا طواف بھی گیا، حج بھی گیا، اور ایک چیز اور بھی گئی زیادہ امپورٹنٹ، اس کا اسلام بھی گیا. اگر کوئی سمجھ رہا ہے یہ خدا خانہ کعبہ میں بیٹھا ہے تو از ناٹ اے مسلم، وہ مسلمان بھی نہیں ہے. تو پھر خداوند عالم کا گھر ہے کا مطلب کیا؟ کا اللہ سے نسبت دی ہے، یہ فضیلت عبادت کے لیے ہے، یہ مرکز کائنات ہے، مرکز زمین ہے، اور اس کی فضیلت سب عبادت کے اعتبار سے ہے، لہٰذا یہ خدا کا ظاہری گھر ہے، حقیقی گھر نہیں ہے. تو پھر کوئی خدا کا حقیقی گھر بھی ہوتا ہے؟ کا خدا کے لیے ویسا ریزیڈینشل پلیس کی تو ظاہر ہے کہ جسمانی اعتبار سے تصور نہیں کیا جا سکتا، مگر ہاں ایک جگہ ہے جو خدا کا حقیقی گھر ہے. وہ کون سی جگہ؟ جناب داؤد کو حکم ہوا، اے داؤد میرے لیے کسی گھر کو خالی کر دو. خدا کی طرف سے پیغام آیا، داؤد میرے لیے کوئی گھر خالی کرو. جناب داؤد نے عرض کیا، پروردگار تیری شان اجل ہے، تو جلیل القدر ہے، تو منزہ ہے، تیرے لیے جگہ کی کیا ضرورت؟ تو آواز آئی، اے داؤد میرے لیے اپنے دل کو خالی کر دو، اپنے دل کو میری محبت کا گھر بنا دو. روایت میں ہے بندے مومن کا دل خدا کی محبت کا گھر ہوتا ہے، خدا کی محبت کا حقیقی گھر ہوتا ہے، یعنی جو دل ہے مومن کا. اچھا جب خدا اور محبت خدا جہاں وہاں گھر کر جائیں تو کیا ہو؟ کہ بس خدائی ہو، اس میں رنگ الہی ہو، کچھ اور نہ ہو. پھر شیخ جعفر تلاش کرتے ہوئے اپنے طور پر تجزیہ کرتے ہیں کہ چلو ڈھونڈتے ہیں، پوری تاریخ انسانی میں کوئی ایک ایسا دل ملے جس میں خدا ایسے بس جائے کہ جس کے اندر کوئی اور کیفیت نظر ہی نہ آئے. پھر کہتے ہیں ایک ہی مظلوم ہے جس نے بھائیوں کی قربانی دی، بھتیجوں کی قربانی دی، اولاد کی قربانی دی، یہاں تک کہ اپنی قربانی سے پہلے جس کے دل میں ایک گھونٹ پانی کی تما بھی نہ رہی. حسین نے ایسے اپنے دل کو اللہ کے لیے خالی کیا کہ آواز پروردگار آئی، خانہ کعبہ میرا ظاہری گھر ہے، مگر حسین کا دل وہ محبت خانہ الہی ہے. اب جو حسین کی بارگاہ میں معرفت کے ساتھ جا رہا ہے اسے خدا تک پہنچ جانا چاہیے، وہ خدا تک پہنچ رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہی مرکز توحید ہے. پوری طرح سے امام حسین نے خالی کیا کا مطلب کیا؟ تھوڑا سا ایک جملے میں جلدی سے واضح کر دوں، وقت تمام ہو چکا ہے. کس طرح سے خالی کیا امام حسین نے؟ دیکھیے اللہ، یہ کبھی بحث ہوتی نہیں کہ امام حسین نے کیا بچایا کیا دیا، بس آخری سلسلہ ہے گفتگو کا. امام حسین نے دیا کیا، لیا کیا؟ کربلا میں امام حسین نے کیا خرچ کیا اور اس کا فائدہ کیا ہوا؟ ٹھیک ہے، امام حسین نے جو دیا وہ بھی کم نہیں ہے. جو قربانیاں ہیں، ایک ایک قربانی بڑی عظیم قربانی ہے. حفاظ قرآن ان کے درمیان تھے، سب کو چھوڑیں، شبیہ رسول، رسول کی صورت تھی، صرف صورت نہیں تھی، اگر صرف صورت میں شباہت ہوتی تو اتنی بڑی بات نہیں تھی. امام حسین نے علی اکبر کو میدان میں بھیجتے ہوئے کہا، یہ صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں، کردار میں، یہ جناب علی اکبر کے فضائل کا پورا قرآن ہے ایک جملہ، جس کا بولنا، سننا، چلنا سب کچھ رسول جیسا. تو اتنی بڑی قربانی رسول کے شبیہ کی دی گئی کس لیے؟ ثانیہ حیدر کرار کی قربانی دی گئی کس لیے؟ کمسن علی اصغر کی قربانی پوری انسانیت کی قربانی تھی کس لیے؟ خود حسین وارث انبیاء، تمام انبیاء کی میراث رکھنے والے، ایسا شہزادہ جسے دوش پر بٹھا کر رسول فخر کریں، جو جنت کے جوانوں کا سردار ہے، یہ قربانی کس لیے دی گئی؟ یہ کیا ہیں یہ قربانیاں؟ امام حسین نے یہ سب دیا، لیا کیا؟ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں نا، امام حسین کی قربانی کس لیے تھی؟ نماز کے لیے تھی. امام حسین کی قربانی کس لیے تھی؟ مثلا امر معروف کے لیے تھی، قرآن کے لیے تھی، امر معروف کے لیے تھی، نماز کے لیے تھی، مگر کسی ایک بات میں آپ محدود نہ کرو. پھر آپ زیارت وارثہ پڑھیں، پھر زیارت اربعین پڑھیں، تمام موارث انبیاء، جناب آدم، امام حسین نے اپنے اور اپنے ساتھیوں کی قربانی دے کر صفوت کو، خلت کو، حیبت کو، روحانیت کو، محبت کو، قرآن کو، نماز کو، عبادتوں کو، انسانیت کو، اقدار انسانی کو، آزادی کو، ایثار کے جذبے کو، حوصلے کو، صبر کو، شکر کو، عبادت کے جلووں کو، تمام باتوں کو بچایا. ایک جملے میں کہہ دوں، امام حسین نے اپنے پاس جو کچھ تھا سب کچھ دے دیا، اور اللہ کا جو کچھ تھا سب کچھ بچا لیا. اپنا سب کچھ دے دیا، خدا کا سب کچھ بچا لیا. دین الہی کا سب کچھ بچایا، کوئی ایک عنصر نہیں ہے. تو اب یہ جو قلب امام حسین ہے، یہ کیا ہے؟ کہ یہ محبت خانہ خدا ہے. دیکھیں، اسی لیے دنیا کی وہ تکفیری فکر سمجھ نہ سکی جو زیارتوں کو بدعت کہتی ہے. نہیں، تم نے خدا تک پہنچنے کا راستہ ہی نہیں ڈھونڈا. حسین کی بارگاہ میں آؤ تو تمہیں خدا مل جائے. یہ خدا اور توحید سے قطع نظر امام حسین اور مولا علی کی باتیں نہیں ہوتی ہیں. یہ توحید ہی کا مرکز ہے. مولا امام حسین کا کلام پڑھو، ترکت الخلق ترن فی ہواک و ایتمت العیال علی کی اراک. امام حسین کے کلام کو مدینے میں پڑھو، مکے میں پڑھو، کربلا میں پڑھو، نوک نیزہ کی بلندی سے سنو. حسین وہ وسیلہ ہے جو بندے کو خدا تک پہنچا دیتا ہے. تو جو مولا ابا عبداللہ الحسین کی بارگاہ میں معرفت کے ساتھ جاتا ہے، اس لیے آداب زیارت میں ہے. آپ بیرون حرم سے بھی جب داخل ہوں تو وہاں اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے ہوئے چلیں. ہر جگہ اللہ کی کبریائی کا تذکرہ ہے، اللہ کی توحید کا تذکرہ ہے، اس کی معرفت کے جلوے ہیں. یہ سب کیا ہیں؟ کہ اس بارگاہ میں آؤ تو تمہیں خدا مل جاتا ہے. جب خدا ملتا ہے تو عظمت کعبہ بھی سمجھ میں آ جاتی ہے، عظمت حج بھی سمجھ میں آ جاتی ہے، عظمت قرآن بھی سمجھ میں آتی ہے. تو یہ ضدیں نہیں ہیں، یہ کوئی اختلافی بات نہیں ہے کہ آپ امام حسین کی زیارت کی عظمت بڑھائیں تو معاذ اللہ خانہ کعبہ کے طواف اور حج کی عظمت کو گھٹا دیں. نہیں، یہ سب ایک ہی سلسلہ ہے. ہاں، یہاں معنویت ہے، یہاں ظاہری چیزیں ہیں، وہاں حقیقت ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان کمال تک پہنچ سکتا ہے. امام حسین نے اپنا سب کچھ دیا اور دین کا سب کچھ بچا لیا قیام قیامت تک. اب جس کو حقیقی نماز چاہیے وہ حسین کی بارگاہ سے لے، جسے عبادتوں کی جلا چاہیے حسین کی بارگاہ سے لے، جو حج کی روح سمجھنا چاہتا ہے وہ حسین کی بارگاہ سے لے. اسی لیے کہا گیا کہ حج اور عبادتوں کی جو روح ہے وہ معرفت امام ہے. اگر کوئی خانہ کعبہ تک پہنچ جائے، کوئی مکہ و عرفہ و منیٰ کو بھی جائے، مگر اس کے دل میں معرفت امام نہیں ہے تو بے روح حج ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو نمائندہ الہی ہوتا ہے وہ بندے کو خدا تک پہنچاتا ہے. وہ باب اللہ الذی منہ یؤتا ہوتا ہے، وہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان خدا تک پہنچتا ہے. تو عزیزو، جب زیارت کی یہ فضیلت ہے اور زیارت کا یہ اثر ہے کہ جیسے جیسے لوگ جاتے ہیں وہ اپنے اندر ایک پاکیزگی کا احساس کرتے ہوئے ایک تڑپ کا بھی احساس کرتے ہیں. جہاں تک ہم نے کل مصائب کے دوران عرض کیا تھا، وہیں سے گفتگو کو مصائب کے چند جملوں کے طور پر عرض کریں کہ جب کوئی زائر امام حسین کی زیارت کے لیے جاتا ہے تو اس کا دل تڑپتا ہوا نظر آتا ہے. 1400 سال بعد آج بھی لاکھوں لوگ آتے ہیں دور سے امام کی بارگاہ میں، تڑپتے تڑپتے سلام کر کے جو گزر جا رہے ہیں ذریح کے پاس سے، ان کے جذبات آپ جا کے پوچھیں کہ ان کے دل کی دھڑکنیں بڑھی رہتی ہیں. تو جس بارگاہ میں آج 1400 سال بعد ایک چاہنے والا جاتا ہے تو اس کے جذبات ایسے ہوتے ہیں. تو جہاں وہاں جب دکھیاری بہن آئی تھی قید خانہ شام سے رہا ہو کر، سکینہ کو کھو کر، ننگے سر بازاروں میں جا کر، درباروں سے گزر کر، تو اس کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی؟ 11 محرم قافلہ گیا تھا تو بے گور و کفن لاشیں پڑے تھے، اور جب واپسی ہوئی کربلا کو تو معمولی سی قبریں بنی ہوئی ہیں. اب جنازے نہیں ہیں لپٹنے کے لیے، قبروں کو لپٹا جا رہا ہے. عزاداروں، آج 40 کی تاریخ گزر گئی، ایک دن میں 72 کا چہلوں. گریے کے لیے یہی کافی ہے، یہی جملے بہت ہیں رونے کے لیے. آج قاسم کے پامال بدن ہونے کے بعد آج قاسم کی ماں اپنے لال کا 40 کر رہی ہے. کوئی ام لیلہ کے دل سے پوچھے علی اکبر کے چہلم کی کیا کیفیت ہے، کوئی ام رباب کے دل سے پوچھے بی 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 آپ نے جن مظالم کو سہا اور برداشت کیا وہ کائنات کی آنے والی تمام تاریخ کی ماؤں کے لیے نمونہ عمل ہے. اللہ اکبر. جناب رباب علی اصغر کا ماتم کر رہی ہیں اور علی اصغر کا چہلم ہے، ابو الفضل عباس کا چہلم ہے. اللہ اکبر. وہ ابو الفضل عباس جس کے لیے جناب سیدہ نے کہا میرا لال، روایت میں کہاں جناب سیدہ نے کہا کوئی حدیث کا؟ کم سے کم ایک حدیث تو یہ ہے کہ قیامت کا دن جب نمودار ہوگا رسول اللہ پوچھیں گے امیر المومنین سے، یا علی فاطمہ سے پوچھو چاہنے والوں کی بخشش کے لیے کیا لے کر کے آئی ہو، تو جناب سیدہ فرمائیں گی کہ میرے چاہنے والوں کی بخشش کے لیے میرے لال عباس کے دو کٹے شانے کافی ہیں۔ یہ جناب سیدہ کا اظہار ہے ابو الفضل عباس کے لیے، اور ادھر ام البنین، بھئی یہ پرسے کی مجلس ہے نا، آئیے پنجتن کی بارگاہ میں پرسہ دیں۔ اربعین چہلم کو عام طور پر تعزیتیں بھی پیش کی جاتی ہیں، زمانے کے امام کی بارگاہ میں عرض کرے مولا ہم سے ہماری یہ مختصر عزاداری قبول کر لے۔ ابو الفضل عباس جن کی نسبت جناب سیدہ اپنی طرف جوڑتی ہیں، تو ادھر ام البنین کا کیا عالم ہے؟ جب بشیر مدینہ کی گلیوں سے آواز دیتا ہوا جا رہا تھا مدینے والوں، مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا، فرزند رسول شہید کر دیا گیا، وہ اپنا مرثیہ پڑھے جا رہا تھا، ام البنین نے تمام باتیں سنی نہ سنی، یہاں تک کہ جیسے بشیر قریب پہنچا اور ام البنین کو خبر ملی کہ قافلہ آیا ہوا ہے لٹا ہوا، تو ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے ام البنین اپنے چار بیٹوں میں سے ایک ایک بیٹے کا نام لیتی، کیا میرا بیٹا آ گیا؟ تو بشیر کہتا نہیں، کربلا میں قتل کر دیا گیا، کہتی قربان جائے میرے لال حسین پر۔ دوسرے بیٹے کا نام لیا، تیسرے بیٹے کا نام لیا، یہاں تک ابو الفضل عباس کا نام لیا، میرا لال عباس آیا ہے؟ کہا نہیں، وہ بھی قتل کر دیے گئے، قربان ہو جائے میرے لال میرے آقا حسین پر، میرا شہزادہ حسین تو خیریت سے ہے۔ یہ سننا تھا، ایک مرتبہ بشیر نے سر کو پیٹ کے کہا نہیں بی بی، حسین کربلا کے میدان میں شہید کر دیے گئے۔ بی بی ام البنین نے سر کو پیٹا، ہائے میرا شہزادہ حسین، ہائے میرا مولا حسین، ہم قرض کریں گے بی بی آپ نے خبر شہادت کو سنا، جا کے ذرا سید سجاد کے دل سے پوچھیں، زینب کے دل سے پوچھیں۔ اجر و کمال اللہ، آخری ذکر ہے، خدا آپ کے ذکر کو قبول کرے انشاءاللہ، ہم سب کو زیارت کا شرف ملے انشاءاللہ، قریب سے جائیں بی بی زینب کی بارگاہ میں سلام پیش کریں، بی بی سکینہ اور بی بی رقیہ کے روزوں پہ جائیں انشاءاللہ، قریب سے ہم سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں، ہماری معرفت میں اضافہ ہو، دنیا کے ہر مظلوم کی مدد ہو، زیارت گاہوں کی حفاظت ہو، دہشت گردی کا دنیا سے خاتمہ ہو جائے۔ عزیزو ہماری معرفت میں اضافہ ہو کر ہم متحد ہوں، اور انشاءاللہ راہ حسینیت پر ثابت قدم رہے مضبوطی کے ساتھ۔ اور بین کی تاریخ، اب جب قافلہ نکل رہا ہے، کس طرح سے آنے کے بعد شام سے قافلے کی کیا کیفیت تھی، کس طرح سے ماتم ہوتا رہا، ان کو بھی الفاظ میں تفصیل سے بیان نہیں کیا جا سکتا، ظاہر ہے کہ مراسی میں اشعار میں کچھ منظر پیش کرنے کی کوشش ہوتی ہے، اور روایتوں نے بھی بعض مناظر پیش کیے ہیں کہ کیا بے چینی تھی، بیویوں کا کیا عالم تھا، اور کس طرح سے کربلا میں تین دن تک ماتم ہوتا رہا، یہاں تک کہ سید سجاد کی جانب سے بھی اشارہ ہوا کہ چلے اب یہاں سے چلنا ہے، مدینہ کی جانب جانا ہے، اب سفر کو طے کرنا ہے، وطن تک جانا ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ اب یہاں سے نکلنا ہے بیویوں کا جو قبروں سے جدا ہونے پہ تیار نہیں ہیں۔ دیکھیں، ایک روایت اور تاریخ کے علاوہ ایک بحث بھی ہوتی ہے زبان حال کے طور پر، اس منظر کو الفاظ میں بیان کرنا جو کیفیت وہاں پہ رہی تھی۔ آپ تصور کریں، جس وقت کربلا کے لیے قافلہ نکلا تھا مدینے سے، مکہ آنے سے پہلے، تو اس وقت کی کیا کیفیت تھی، اور آج جب جا رہی ہیں جناب زینب اپنے بھائی کی قبر سے رخصت ہو کر، تو کیا جذبات رہے ہوں گے۔ جب مدینے سے قافلہ چلا، راوی نقل کرتا ہے کہ جب قافلہ مدینے سے چل رہا تھا 28 رجب کو، تو پہلے چاروں طرف بنی ہاشم کے محلے میں پردے لگائے گئے، قناتیں لگائی گئیں، اور پھر جناب ابو الفضل عباس نے پہرا دیا، چاروں طرف دیکھا کوئی نامحرم تو نہیں ہے، اور اس کے بعد مختصر یہ کہ ایک ایک بی بی آگے بڑھتی اور اس بی بی کی حفاظت کرتے ہوئے اور اس بی بی کا ساتھ دیتے ہوئے، اس کا وارث آتا اور اسے کجاوے پر سواری پر سوار کراتا، یہاں تک کہ دوسری بیوی آتی۔ یہ تاریخ کہتی ہے، روایت کے الفاظ ہیں، کہ ایک مرتبہ اچانک دور سے دیکھنے والا کسی گوشے سے دیکھ رہا تھا، اس نے دیکھا کہ جب علی کی بیٹی فاطمہ کی ثانی جناب زینب گھر سے صحن خانہ کی جانب آگے بڑھی، تو امام حسین جو کرسی پر تشریف فرما تھے وہ اپنی کرسی سے اٹھے، جناب ابو الفضل عباس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹی، آگے بڑھے، علی اکبر آگے بڑھے، قاسم آگے بڑھے، پورے بنی ہاشم کے جوانوں نے حلقہ بنا اور زینب کو سواری پر سوار کرایا تھا۔ اب جب یہاں قافلہ رخصت ہونا چاہتا ہے کربلا سے، بعض روایتوں میں ہیں کہ 60 سے زیادہ اماریاں آئی تھیں جب کربلا کے لیے مدینے سے قافلہ چلا، اور جب واپس جا رہے تو 3 یا 5 اماریاں بچی تھیں۔ یہ بچے کہاں گئے؟ یہ آنے والے قافلے کے لوگ کہاں سو گئے؟ اللہ دین خدا کو بچا کر کربلا کو آباد کر گئے، اب قافلہ جانا چاہتا ہے، بہن کیسے سوار سوار ہو، چہلم تو کر چکی میں دل افگار یا حسین، اب روزہ کس طرح سے ہو تیار یا حسین، بیٹا بھی اور بہن بھی ہے نادار یا حسین، آخر کبھی تو آئیں گے زوار یا حسین، تکیہ ہے کارسازی پروردگار پر، اس وقت صاحباں بھی نہیں ہے مزار، اس دم تو صاحباں بھی نہیں ہے مزار پر۔ یہ اور بات ہے کہ یہ روایت نہیں شعر ہے، لیکن روایتوں میں بھی جگہ جگہ پر جناب زینب نے زیارت پہ آنے والوں کو یاد کیا ہے۔ جب 11 محرم سید سجاد کو تسلی دے رہی تھی اور سید سجاد کے بے ہوشی کے عالم کو دیکھا تو بی بی نے فرمایا تھا، میرے لال سید سجاد آج اپنے بابا کی غربت پر اتنا بے چین نہ ہو جاؤ، میں نے ام ایمن سے سنا ہے کہ تیرے بابا کا عالی شان روزہ بنے گا، دنیا کے گوشے گوشے سے لوگ زیارت کے لیے آئیں گے۔ عزیز و زیارت کا پہ آنے والوں کو بی بی نے یاد کیا ہے۔ یہ زبان حال ہے، کس عالم میں چلا قافلہ کربلا سے بتایا نہیں جا سکتا۔ بی بی بیان کرتی رہی، بھیا بھیا ساتھ نہیں چلو گے، میں تمہارے ساتھ آئی تھی، اب زینب تمہیں چھوڑ کر کربلا میں کیسے جائے، مدینے کے لوگ پوچھیں گے تو کیا جواب دے، مدینے کے جوان علی اکبر کے پوارے میں پوچھیں گے تو کیا جواب دوں، اگر مدینے کے لوگ قاسم کے بارے میں پوچھیں تو کیا جواب دوں، مدینے کے لوگ اجڑی ہوئی آغوشوں کے بارے میں پوچھیں تو کیا جواب دیں۔ بہرحال یہ زبان حال ہے، ایک زبان حال بی بی کا، اور بین حسرتوں کا بیان کرنا قبر حسین پر، میں مجلس تمام کر دیتا، لیکن یہ حسرتیں جب بی بی اپنی ماں کی قبر پر پہنچی ہیں تو وہاں حسرتوں کی انتہا نظر آتی ہے، بس مجلس تمام ہے۔ ایک بین زینب کا قبر حسین پر اور ایک بی بی کا قبر زہرا پر بیان کرنا، ایک بیٹی جب اتنے دکھوں کو سہنے کے بعد اپنی ماں کی قبر پر آئی ہوگی، ایک بیٹی جب ماں کی آغوش میں آئے، جب لٹا ہوا قافلہ کربلا سے مدینے کی جانب آگے بڑھنے لگا، کلثوم نے مرثیہ پڑھا، مدینے والوں مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا، جب روضہ رسول پہ جناب زینب پہنچی، بس آخری دو جملے، روضہ رسول پہ جب جناب زینب پہنچی، روایت کے الفاظ ہیں، بی بی نے دروازے حرم کے دستگیرے کو حرکت دی، ہلایا، پھر ایک آنکھ کھینچی، آواز دی، یا جدہ انی ناعیت الیک الحسین، بابا نانا رسول اللہ میں آپ کو حسین کی شہادت کی خبر دینے آئی ہوں، نانا میں خبر دے رہی ہوں آپ کا نواسا کس بے دردی سے شہید کر دیا گیا، تفصیل سے بیان ہوا، یہاں تک کہ جناب زینب جب اپنی ماں کی قبر پہ پہنچی، خود کو گرا دیا، اے اماں فاطمہ میں دیکھتی رہی میرا بھائی شہید کر دیا گیا، اے اماں میں دیکھتی رہی، ایک دوپہر میں آپ کا آباد چمن لٹ گیا، اے اماں وہ منظر بھی بڑا عجیب تھا جب میں ننگے سر درباروں میں لے جائی گئی۔ روایت کرتی ہے کہ بیان کرتے کرتے، دیکھیں یہ زبان حال اور زبان حسرت سے، بیان کرتے کرتے ایک مرتبہ بی بی کو غش آیا، بے ہوش ہو گئی، اور جب غش سے بیدار ہوئی تو زینب نے چادر کے دامن کو ہٹایا، ایک خون بھرا کرتا نکالا، اے اما فاطمہ یہ زینب کربلا سے آپ کے لیے سوغات لے کر آئی ہے، یہ حسین کا خون بھرا کرتا ہے، گویا قبر فاطمہ کو زلزلہ سے آیا، آواز آنے لگی، زینب بس کر اب اس سے زیادہ بین سنے نہیں جا سکتا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون،
سلام کعبه دل ها حسین جان، سلام شمع ما فل ها حسین جان، حسین جانم حسین جانم حسین جان، حسین جانم حسین جانم حسین جان، سلام ای باب رحمت باب جنت، سلام ای باب رحمت باب جنت، سلام ای رهبر والا حسین جانم، سلام ای میوه قلب پیامبر، سلام ای میوه قلب پیامبر، سلام ای زاده زهرا حسین جانم،
حسین جانم حسین جانم حسین جان،
باشم همیشه بلبن نام تو باشم همی گویم که ای مولا حسین جانم غمت را از دل و جان میپذیرم غمت را از دل و جان میپذیرم کنم برپا از آیت را حسین جانم
حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم
سلام کعبه دلها حسین جانم سلام کعبه دلها حسین جانم سلام شمع من فلها حسین جانم
حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم
سلام ای باب رحمت باب جانم سلام ای باب رحمت باب جانم سلام ای رهبر والا حسین جانم سلام ای میوه
حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم
همیشه بلبم نام تو باشم همیشه بلبم نام تو باشم همی گویم که ای حسین جانم غمت را از دل و جان میپذیرم غمت را از دل و جان میپذیرم کنم برپا از آیت را حسین جانم
حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم